الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين دار الأخوات والأجمعين الحمد لله والصلاة والسلام على عبده الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأنصار الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المذكور بأرض المدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهلاته الطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم وأضاليهم أجمعين فلأنة الله على أعدائهم وجود فضائلهم بغاصب حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ہمارے پاس وقت بہت محدود ہے ایک گھنٹہ وہ 7:30 بجے کے درس شروع ہو جاتا ہے حتیٰ ہمارے پاس یہ خطبہ وغیرہ پڑھنے کے بھی وقت نہیں ہے اصولاً دیکھا جائے اس لیے مفصل کلمات ادا کیے غرض ثواب نہیں ہے تاکہ احباب بھی جمع ہو جائیں اس لیے کوشش کی جائے کہ ہم بر وقت سب سے پہلے آج مختصر آدھا گھنٹہ پہلے تو باقی آدھا گھنٹہ دوستوں کا ہے کہ ظاہر اس سے بھی کم ہو بچا سورہ بار کے فاتحہ کی فضیلت اور مقام اور مرتبہ کے حوالے سے تقریباً 20 روایات ہیں جنہیں استاد علامہ حسن زادہ عملی ان کی مشہور و معروف تفسیر ہے جس کا نام تسنیم ہے اس میں سے صرف ایک روایت جو مزید وضاحت کی گنجائش نہیں ہے آج اجمالی بیان ہوگا پھر ہم تدریجن اس کے معارف کی طرف بڑھیں گے صلوات دیجیے خاندان عظمت سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ کیا ہے جامع احادیثیہ سے نقل کرتے ہیں روایت کہ لو ان فاتحۃ الکتاب وضعت فی کفۃ المیزان ووضع القرآن فی کفۃ لرجعت فاتحۃ الکتاب 7 مرات کہ اگر میزان کے ایک پلڑے میں سورہ فاتحہ کو رکھا جائے اور میزان کے دوسرے پلڑے میں پورے قرآن مجید کو رکھا جائے تو 7 مرتبہ وزن کیا جائے تو سورہ فاتحہ کا پلڑا بھاری ہوگا اس سورہ کے جو نام ہیں معروف بہت سارے ہیں میں نے آج 5 کا عدد ہی انتخاب کیا ہے ان میں سے صرف 5 نام اور مختصر وجہ تسمیہ پہلا نام اس کا فاتحہ ہے فاتحۃ الکتاب کیوں کہتے ہیں بہت واضح ہے اس لیے کہ اس سورہ سے اس عظیم ترین آسمانی صحیفے کا اس قرآن مجید کا آغاز اور افتتاح ہوا اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں پہلا نام دوسرا نام ہے ام الکتاب ام جڑ کو کہتے ہیں اصل کو کہتے ہیں کیونکہ یہ سورہ پورے قرآن مجید کے لیے اصل ہے اور باقی سارا قرآن اس اصل کے لیے شرح و بسط یہ اشارہ ہے اور باقی سارا قرآن تصریح، یہ اجمال ہے اور باقی سارا قرآن اس کی تفصیل، یہ متن ہے اور باقی سارا قرآن اس کی شرح، اس لیے اسے ام الکتاب کہا گیا ہے۔ اب آپ لکھنے میں غفلت نہ کریں، کیونکہ بعد میں ہماری خواہش ہے کہ اس کو نصابی صورت میں لے جا کے آخر میں ایک امتحانی سلسلہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تیسرا نام اساس القرآن۔ میں اس حدیث کی سند کے طور پر یہ نام منتخب کیے، وہ جو ابھی آپ کی خدمت میں پڑھی، کہ اگر سورہ فاتحہ کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے۔ اساس القرآن، اساس کہتے ہیں بنیاد کو، یعنی یہ سورہ بنیاد ہے قرآن مجید کے اندر۔ جس قدر بھی علوم اور معارف اور مفاہیم اور مطالب بیان ہوئے ہیں، ان سارے علوم اور معارف کی عمارت اس بنیاد پہ کھڑی ہے۔ اگر اس بنیاد کو ہٹا دیا جائے تو وہ عمارت زمین بوس ہو جائے۔ آیا یہ محض ادعا ہے؟ نہیں، ابھی آگے چل کے ہمارے لیے حقائق روشن ہو جائیں گے۔ سبع مثانی، سورہ بارک ہجر کی آیت نمبر 87، آتینا کا سب ہم من المثانی، ایک نام اس سورہ کا سب مثانی ہے۔ سب کہتے ہیں سات کو، مثانی کہتے ہیں دو کے تکرار کو، ثانی کا تکرار مثانی۔ کیوں کہتے ہیں مثانی؟ وجہ تسمیہ کیا ہے؟ ایک اس لیے چونکہ اس میں الفاظ کا تکرار ہوا ہے، جیسے لفظ اللہ دو مرتبہ آیا، لفظ رحمان دو مرتبہ آیا، لفظ رحیم دو مرتبہ آیا، لفظ ایاکا دو مرتبہ آیا، لفظ صراط دو مرتبہ آیا۔ تو چونکہ یہ الفاظ تکرار سے استعمال ہوئے، دو دو مرتبہ استعمال ہوئے، اس لیے سب مثانی، ایک یہ نظریہ ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ چونکہ اس سورہ میں بالمقابل کیفیات کا بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس کو سب مثانی کہا گیا۔ جیسے ربوبیت اور اس کے مقابلے میں بندگی، الوہیت عبودیت، ہدایت ضلالت، لعنت نعمت اور غضب، یہ متقابل صفات کا چونکہ بیان ہے، اس لیے اس کو سب مثانی کہتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ذکر کی گئی، چونکہ یہ سورہ ہر نماز میں دو مرتبہ پڑھنا واجب ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، چونکہ ہر نماز میں اس کا تکرار واجب قرار دیا گیا، اس لیے اس کو سب مثانی کہتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ذکر کی گئی ہے، چونکہ یہ سورہ دو مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ میں، اس نماز کے بیچ میں جو ختمی مرتبہ تھے، آدھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی اور آدھی خانہ کعبہ کی۔ ایک اس سورہ کا نام ہے کافی، یعنی یہ سورہ دوسرے سوروں سے کفایت کرتا ہے، لیکن کوئی بھی سورہ اس سورہ کے لیے مستغنی نہیں کر سکتا، اس سورہ سے یہ کافی ہے، اپنے مقام پر یہ مستقل ہے، سب کچھ اس میں موجود ہے۔ جیسے عرض کیا کہ باقی سارے کا سارا قرآن اس کی شرح ہے، پورے قرآن کا متن سورہ مبارکہ فاتحہ ہے۔ کیوں اس سورہ کو کافی کہا گیا؟ کس بنیاد پہ؟ سب کی معیدات کے طور پر احادیث موجود ہیں، میں صرف ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ تبرکن ختمی مرتبت فرماتے ہیں، کتاب لوامع التنزیل، ام القرآن عوض عن غیرها وليس غيرها عوض، کیونکہ یہ ام الکتاب اور ام القرآن ہر سورہ کا عوض بن سکتی ہے، لیکن کوئی بھی سورہ اس کا عوض نہیں بن سکتی، اس لیے اس کا ایک نام کافی۔ سو ان پانچ ناموں میں ہمیں اتفاق کی ایک صلوات پڑھ دیجیے خاندان۔ ایک روایت آج کے لیے جو انتخاب کی ہے اس سورہ کی اہمیت کے حوالے سے معتبر روایت ہے اصول کافی سے کہ پروردگار نے آسمان سے کل 104 کتابیں نازل فرمائی اور پھر ان 104 کتابوں میں سے 4 کا انتخاب کیا ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید، اور باقی 100 کتابوں کا سارا علم انہی 4 میں ودیت کر دیا ہے. پھر ان 4 کتابوں میں سے ایک کو، قرآن مجید کو، منتخب کیا اور باقی کتابوں کا سارا علم اس قرآن مجید میں رکھ دیا. اور اب جو قرآن مجید کی سورتوں میں، مختلف آیات میں علم بطور جوامع الکلم تھا، اس سارے علم کو پروردگار نے سورہ مبارکہ فاتحہ میں اکٹھا کر دیا، جمع کر دیا. اب صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ جو فاتحہ کی تلاوت کر لے گویا اس نے تمام آسمانی کتابیں، 104 آسمانی کتابوں کی تلاوت کر لی. یہ اصول کافی میں بھی روایت موجود ہے اور تفسیر ابو الفتوح الرازی میں. اس سورہ کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، حکم ہے بہت تاکید کے ساتھ، تمام معصومین سے روایات ہے کہ جو بھی انسان کام کرے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرے، اس نام سے شروع کرے. اس کے لیے آج ہم تبرکاً آگے قراتی کی کتاب سے تفسیر سے کچھ نکات آپ خدمت میں عرض کریں گے کہ اس کی فلسفی کیا ہے، لیکن صرف ابتدائی طور پر ایک جملہ، وہ اگر وقت بچے گا تو آخر میں اس سے بیان ہوگا. اب مثال کے طور پر ایک انسان کہے کہ میں بہت خوش ہوں، آئے یہاں پر کھڑے ہو کے ساتھیوں سے کہے کہ میں آج بہت خوش ہوں، اور یہ کہنے کے بعد، یعنی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کیوں بسم اللہ کا یہ نقطہ آداب نماز میں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں امام خمینی نے بیان کیا ہے کہ کیوں لازم ہے انسان، کیوں معصومین نے بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ انسان اپنے ہر کام سے پہلے بسم اللہ کی تلاوت کرے جو بھی کام کرتا ہے. انہوں نے مثال یہ دی کہ اگر ایک انسان بہت خوش ہے اور آئے اظہار کرے کہ آج میں بہت خوش ہوں، اور اس کے بعد گریہ شروع کر دے، زور زور سے چیخنا شروع کر دے، بیر شروع کر دے، تو آیا اس کے یہ عمل ممدوع ہے یا لائق مذمت ہے؟ پہلے آ کے سب سے کہے یار میں بہت خوش ہوں، یہ کہنے کے بعد گریہ شروع کر دے، عجیب ہے یہ. تھوڑا بازار سے بیان کے میں ایک جملے مختصر کر رہا ہوں، کہا بے ہی ایسے، اسی لیے بسم اللہ کا حکم دیا گیا کہ انسان اپنے ہر کام سے پہلے اس کو اپنی عادت بنا لے. اگر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو عادت بنا لیا ہر کام سے پہلے، تو اس کے نتیجے میں وہ ہر عمل بد سے بچتا چلا جائے گا. ظاہر ہے کہ ان دو چیزوں کا جوڑ نہیں ہے، پہلی مثال کو ذہن میں رکھیے اور پھر اس میں آ جائے. برے کام سے پہلے تو بسم اللہ نہیں پڑے گا، تو جب عادت پڑ گئی ہر کام سے پہلے اور جب بسم اللہ پڑے گا تو دیکھے گی کہ تو عمل بد ہے، نتیجتاً اس سے محفوظ رہ جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی ضمن میں بزرگوار نے جو سوال چل رہا تھا، عرض یہ ہوا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں 114 مرتبہ استعمال ہوئی ہے آیت. کہیں پر بھی وہ ایک معنی مراد نہیں ہے. کیوں؟ کلام حکیم ہے اور قرآن مجید کے اوصاف میں سے ایک وصف حکیم بیان کیا گیا ہے، اور بے فائدہ اور بے جا تکرار منافی حکمت ہے، نقض غرض لازم آتا ہے. سو بالکل ابتدائی سادہ، اس میں گہرائی ہے میں اسے اجتناب کرتے ہوئے، قرآن مجید میں جہاں جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم استعمال ہوئی ہے یہ آیت، ہر ایک کا معنی مستقل ہے. کیسے پتہ چلے؟ ایک تو ہمارا درس ذرا ابتدائی مراحل میں ہے اور علماء اساتید تشریف لاتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے معیار کی بات نہیں ہوتی ہے اور اس چیز کو باہم جم کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. عربی زبان میں کچھ کلمات اسم ہیں، کچھ فعل ہیں اور کچھ حروف ہیں. اسم کی اور فعل کی ایک مستقل حیثیت ہے، حرف کی کوئی مستقل حیثیت نہیں ہے. یہ دو اسموں کے بیچ میں یا دو فعلوں کے بیچ میں یا ایک اسم اور ایک فعل کے بیچ میں یا دو جملوں کے بیچ میں رابطے کے لیے آتا ہے. اس کے اور بھی فوائد ہیں لیکن ایک یہ. اب آپ سورہ فاتحہ کو دیکھ لیجیے، اس آیت کو دیکھ لیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسم خود اسم ہے، اللہ پھر اسم ہے، الرحمن پھر اسم ہے، الرحیم پھر اسم ہے. یہ تو اسم ہے، ان کی حیثیت مستقل ہے. شروع میں جو با آئی ہے یہ حرف ہے، حرف جارہ ہے. اس با کے لغت میں 14 معانی ذکر کیے گئے ہیں. یہ با مصاحبت کے لیے ہے، یہ با تادیہ کے لیے ہے، یہ با استعانت کے لیے ہے، 14 معانی ہیں اس کے. 17 حروف جارہ ہے جن میں سے ایک با ہے. اس کا کوئی مستقل معنی نہیں ہے، عرض کیا اس کا اور فعل کا معنی مستقل ہوتا ہے. حرف کا معنی مستقل نہیں ہوتا، جب تک یہ کسی غیر کے ساتھ ملتا نہیں ہے تب تک یہ اپنا معنی ادا نہیں کرتا. جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک بہت معروف مثال ہے ہماری ادبیات کی کتابوں میں، عام ہے، سرت من البصرۃ الی الکوفہ. میں نے بصرہ سے لے کر کوفہ تک کا سفر کیا. سرت فعل ہے، بصرہ بھی فعل ہے، اسم ہے، کوفہ اسم ہے. یہ من یہ کیا ہے اور الا یہ کیا ہے؟ یہ حرف ہے. من کا معنی ہے سے، الا کا معنی ہے تک. اگر ہم صبح سے لے کے شام تک سے کرتے رہیں کیا کوئی معنی سمجھ میں آئے گا؟ نہیں آئے گا، اس سے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، چونکہ یہ غیر مستقل ہے، اس کا اپنا کچھ مستقل معنی نہیں ہے. جب یہ غیر کے پہلو میں جا کے بیٹھے گا تو اپنا معنی دے گا. اس طرح سے تک 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 کرتے رہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ سے اور یہ تک کب اپنا معنی دیں گے؟ جب غیر کے ضمن میں اور اس کے پہلو میں آئیں گے، اس کے ساتھ مل کر یہ اپنا معنی دیں گے. من ابتدا کا معنی دے گا اور الا انتہا کا معنی دے گا. میں نے راولپنڈی سے کراچی تک کا سفر کیا، اب سے اور تک کا معنی. اچھا اب ذرا غور فرمائیے، کیونکہ آپ کا سوال تھا اس لیے جواب دے رہا ہوں، ورنہ عمومی اجتماعات اس طرح کی گفتگو کے متحمل نہیں ہو سکتے، اور لیکن آپ کے سوال کے بلا جواب چھوڑنا بھی بے ادبی. تھک نہیں گئے تو صلوات پڑھیے خاندان. میں سر تو من البصرۃ الی الکوفہ، میں نے بصرہ سے لے کر کوفہ تک سفر کیا. اب اس میں تھوڑی سی پیچیدگی آ جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آپ کیا معنی کرتے ہیں؟ کوئی بھی دوست معنی کرے، وہی بزرگ جنہوں نے یہ سوال کیا، شروع کرتا ہوں اب جائزہ لیجیے، ہماری خواہش ہے ذرا ہم بنیادی اور اصولی گفتگو کریں تاکہ ساری کے جزیات کو حل کرنے کی صلاحیت آ جائے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے جو رحیم ہے۔ اچھا، باقی 14 معنی ہیں، استعانت ہے، الساق ہے، مصاحبت ہے، تادیہ ہے۔ چلیں آپ استعانت مانا کریں، مدد، چلیں باقی مانا ہو گیا مدد۔ اس نام اللہ اللہ، رحمان رحمان، رحیم رحیم، یہ شروع کرتا ہوں، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ کیسے لیا آپ؟ آیت میں تو شروع کا لفظ موجود ہی نہیں۔ عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے، عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ جار و مجرور اور ظرف و مظروف، یہ جار، یہ جو حروف، یہ با ہے، یہ کل 17 ہے، باؤ تاؤ کافو لامو باؤ منزو مسخلا روبا حشا من ادا فی ان اللہ حتا الا، یہ 17 حروف ہیں، یہ مستقل نہیں ہے۔ خصوصاً حروف جارہ کے لیے قاعدہ ہے کہ یہ جار اپنے اگلے مجرور کے ساتھ مل کر کسی نہ کسی متعلق کا محتاج ہوتا ہے، متعلق کا، لازم ہے کہ کوئی ان کا متعلق ہو، کوئی اسم یا فعل، بہتر یہ کہ فعل ہو۔ اگر یہ بات پہنچ گئی تو اب وہ کلید آپ کے ہاتھ میں آ گئی۔ اگر میں اپنی بات منتقل کرنے میں کامیاب ہو گیا پوری دیانتداری سے، جس جس دوست کی سماعتوں کا حصہ بن گئی میری بات، اس کے دل و دماغ کا حصہ بن گئی، صرف وہ صلوات پڑھیں، یعنی بات پہنچ گئی۔ سو اب وہ کلید ہے، میں نے جس بنیاد پہ کہا تھا کہ ہر بسم اللہ کا معنی الگ ہے، کیسے الگ ہو گیا؟ جو بھی مفسر ہے، جو بھی معنی کرنے والا ہے، اس سے پہلے ایک فعل کو مقدر مانے گا کہ یہاں پر ایک فعل چھپا ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے ایک فعل چھپا ہوا ہے۔ کس کا معنی کیا آپ نے؟ شروع کرتا ہوں، جو بھی ادیب ہے، جو بھی گرامر کا ماہر ہے، جب اس کا معنی کرے گا تو کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے ایک اشرعو فعل، یہ تقدیر میں ہے، چھپا ہوا ہے، اشرعو یعنی میں شروع کرتا ہوں، با جار اپنے سارے اگلے حصوں کے ساتھ، وہ مجرور ہے باقی جملہ، یہ جار و مجرور مل کر اس کے متعلق ہو جائیں گے، اور یہ متعلق ہے، ٹھیک، تو وہ فعل ہے اشرعو، وہ چھپا ہوا ہے تقدیر میں، اس کو ہم فرض کریں گے۔ یہ قاعدہ ہے جو دوست ادبیات سے آشنا ہے کہ جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر پھر جملہ جملے فعلیہ بن جائے گا۔ اچھا بھائی، اشرعو کو کیوں مقدر مانے؟ کوئی اور فعل کیوں نہ مقدر مانے؟ یعنی میں شروع کرتا ہوں، اس کی عربی ہے اشرعو، اسی کو کیوں رکھیں؟ کسی اور فعل کو کیوں نہ رکھیں؟ اس لیے مفسرین نے بیان کیا ہے، مرحوم ملا صدرہ جو عالم اسلام کی جلیل القدر فلسفی ہیں، اور فلسفی سے ان کی پہچان ہے لیکن عظیم ترین مفسر ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم ہر سورہ کے مضمون کو دیکھیں گے، کس جگہ بسم اللہ کا کون سا معنی کرنا ہے، ہر سورہ کے مضمون کو دیکھیں گے، اور اس سورہ کی بنیادی، اس کی سٹڈی کرنے کے بعد، اس میں تدبر و تعقل و تفکر کرنے کے بعد، اس کی روح کو سمجھیں گے، اور اس کی روح کو سمجھنے کے بعد، اس سورہ کی معرفت کے بعد، پھر وہ فعل اس سورہ سے پہلے آنے والی بسم اللہ کے شروع میں تقدیر میں رکھیں گے، مقدر، تقدیر اس لیے کہتے ہیں نظر نہیں آتی۔ مثلا بسم اللہ کے شروع میں کیا ہونا چاہیے؟ جو بسم اللہ سورہ فاتحہ کے شروع میں ہے، آپ کے خیال میں کہا گیا کہ اس سے پہلے کون سی سورہ نازل ہوئی؟ سورہ الگ کی پہلی 5 آیتیں، ان میں کیا حکم ہوا ہے؟ اقرا، اقرا تو پڑھ، اس کا جواب کیا ہے؟ دیکھیے کہاں سے معنی میں اختلاف ہوتا ہے. بالآخر کیا وجہ ہے کہ ایک کا ترجمہ حافظ فرمان کا ترجمہ الگ ہے, شیخ محسن صاحب کا ترجمہ الگ ہے, امداد قاسمی صاحب کا ترجمہ الگ ہے, مولانا مودودی کا الگ ہے, اشرف علی تھانوی کا الگ ہے, ڈپٹی نذیر احمد کا الگ ہے. کیوں, فرق کہاں سے پڑتا ہے؟ وہ بنیادی کلیم. اگر فرض کریں کہ اس سے پہلے سورہ الگ کی 5 آیتیں نازل ہوئیں اور اس کے بعد سورہ فاتحہ آئے, سورہ الگ میں کہا گیا کہ اقرا پڑھیے, اور جواب میں کہ کیا پڑھیں, سورہ فاتحہ. تو سورہ فاتحہ بسم اللہ سے شروع ہو رہی ہے. اب یہ یہاں تو بریک لگی ہوئی ہے, شروع ہی نہیں ہو سکتا, مانا کر ہی نہیں سکتے جب تک کسی فعل کو تقدیر میں نہ رکھیں, چارہ ہی نہیں ہے. تو کس فعل کو تقدیر میں رکھیں؟ تو سیاق و سباق کی روشنی میں آپ کیا طے کر رہے ہیں؟ چونکہ پہلے اقرا کہا گیا تو جواب میں اقراؤ, تو پڑھ میں پڑھتا ہوں, تو پڑھتا ہوں اللہ کی مدد سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. یہ میں فرض کر کے آپ کو بتا رہا ہوں صورتیں. یا اگر آپ سورہ فاتحہ کے اندر تدبر کرتے ہیں, اس کے معانی میں خوض کرتے ہیں, اب دیکھتے ہیں کہ اس میں روح سورہ فاتحہ کی مثلا یہ چیز ہے, اسی فعل کو مقدر مانیے. مثلا آپ کہیں گے کہ اس میں استعانت کا حکم ہے, ایاک نستعین, ہم صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. چلیے استعانت کو لے آئیے, استعینو, استعینو بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کی مدد سے شروع کرتا ہوں, اللہ کی مدد سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. بس بنیادی کلید آ گئی. اب اگر آپ چاہیں تو ہم جو 114 سورتیں ہیں ان کی ارواح طیبہ کو مد نظر رکھتے ہوئے معانی استنباط کرتے ہیں, اور ان استنباط شدہ معانی جو روح سورہ سے ہم نے اخذ کیے ہیں اسی کی مناسبت سے ایک فعل اٹھاتے ہیں, اس فعل کو سورہ ہر اس سورہ کی بسم اللہ سے پہلے تقدیر میں رکھ کے اب معنی کرتے جائیے. کیا ہر ہر بسم اللہ کا معنی الگ ہوگا یا ایک جیسا ہوگا؟ اگر الگ الگ ہوگا تو صلوات پڑھ دیجیے خان. اچھا, سو ایک سوال کا جواب پہنچ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے, یہ معنی ناقص ہے, لہذا فعل تقدیر میں رکھنا پڑے گا. اب آپ خود مفسر ہو چکے ہیں, اب جو معنی مرضی آپ دیجیے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے اور رحیم ہے. لفظ اللہ یہ پروردگار کا ذاتی نام ہے جو قرآن مجید میں 2699 مرتبہ استعمال ہوا ہے. باقی جتنے بھی اسماء حسن الہی ہیں جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں, وہ ہر ہر نام پروردگار کی ایک ایک صفت کو ظاہر کرتا ہے اور بیان کرتا ہے. تنہا یہ نام اللہ وہ جامع ترین نام ہے جو تمام تر صفات کمالیہ و جلالیہ و جمالیہ کو آنے واحد میں بیان کرتا ہے اور اظہار کرتا ہے. اس کے بعد ہے بسم اللہ, اس اللہ کے نام سے نہ اللہ سے, اللہ سے تو شروع نہیں ہو سکتا نا, اس کی اسم کہا گیا. اب چونکہ ابتدائی جلسات ہیں اس میں ہم ذرا سطحی سے انداز میں چل رہے ہیں, تدریجن ہم گہرائی کی طرف بڑھیں گے, وہ بھی دوستوں کی صورتحال ہم آپ کی دیکھتے ہوئے انشاءاللہ. سے لفظ رحمان ہے اللہ کے بعد, لفظ رحمان قرآن مجید میں کل 169 مرتبہ استعمال ہوا, 113 مرتبہ تو سورتوں کے اول میں جو بسم اللہ ہے یہ, اور 56 مرتبہ ان سوروں کے بیچ میں استعمال ہوا ہے, کل 101 کم 70 مرتبہ. رحمان صیغہ مبالغہ ہے, مبالغہ جس میں آپ شدت کو, کثرت کو اور زیادتی کو بیان کرتے ہیں. چونکہ صیغہ مبالغہ ہے اس لیے اب رحمان کا کیا معنی کریں؟ جب بھی لفظ رحمان پڑھا جائے گا, وہ ذات کے جس کی رحمت انتہائے کمال پر ہو کہ مزید کسی اور کی رحمت کی گنجائش نہ رہے, یہ رحمان کا معنی ہے، ایسی ذات کی جس کی رحمت انتہائی کمال پر فائز ہو، نقطۂ انتہا پر، نقطۂ آخر پر، جس کے بعد کوئی دوسرا مرحلہ نہ ہو، یہ رحمان کا معنی ہے. مختلف مسلسل خوش بات ہو رہی ہے. اسی معنی کی روشنی میں ایک عارف سے کسی نے کہا کہ تو جو عارف بنا بیٹھا ہے اور ایک حلقہ تیرے گرد ہمیشہ جمع رہتا ہے اور لوگوں کے بیچ میں تو اس عارف اور مرشد ہے، میں تجھے جانتا ہوں، تمہارا بچپن، تمہاری جوانی میرے سامنے ہے، تمہارے وہ کارنامے جو میں جانتا ہوں اگر انہیں لوگوں کے سامنے آشکار کر دو تو یہ لوگ جو تمہارے سامنے بچھ رہے ہیں، تمہاری تکریم کر رہے ہیں، تمہارے آگے پیچھے بیٹھے ہیں، اگر تمہارے وہ کارنامے بیان کر دو تو پھر ان میں سے کوئی بھی نہ رہے، لوگ تمہیں پتھر مارے اور اس محلے سے بھی باہر نکال دیں کہ تمہاری حقیقت یہ ہے اگر میں بتا دوں. وہ عارف کے جو لفظ رحمان کے معنی سے کما کہو باخبر تھے، جواب میں وہ خوبصورت جواب دیا کہ تم نے ٹھیک کہا، لیکن خدا کی رحمت اور اس کی رحمانیت کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں اگر اس رحمت کی انتہا لوگوں کو بتا دو تو یہ اس کو سجدہ کرنا بھی چھوڑ دے، وہ معاف کر دے گا. جس کی رحمت ان انتہاؤں کو اور جو عروج و معراج کی آخری حدوں تک نائل ہے. سو رحمان کا یہ معنی ہے وہ ذات کی جس کی رحمت نقطہ انتہا پر ہو، جس کے بعد پھر کسی اور رحمت کا تصور نہ کیا جا سکے، گنجائش نہ. اس کے بعد ہے لفظ رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ لفظ قرآن مجید میں 217 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اسی طرح 113 مرتبہ بسم اللہ میں اور 104 مرتبہ سوروں کے دوران بیچ میں. رحیم کا معنی یہ ہے کہ ایسا رحم کرنے والا جس کا رحم دائمی اور مسلسل ہو، ایک لمحے کے لیے بھی اس نے، چونکہ دنیا میں ایسا مصداق پیدا ہو جانا اور ایسی صورت بن جانا مشکل ہے، شاید ناممکن ہے. رحمت کا دوام اور تسلسل دنیا میں ظہور پذیر نہیں ہو سکتا، تکرار نہیں ہے. بھائی جب رحمان کہہ دیا اور رحمان کہہ کر رحمت کا بیان کر دیا پھر رحیم کیوں کہا؟ تکرار ابس ہے اور فعل ابس حکیم سے بعید ہے. خدا حکیم اپنی کتاب حکیم میں وہ جو خالق حکمت ہے ایک فعل ابس انجام دے، یہ نہیں ہو سکتا. بس ایک صفت جو رحمت الہیہ کو بیان کر رہی ہے تو پھر دوسری صفت کو کیوں بیان کیا؟ سوال، کیا رحمان اور رحیم دونوں ہم مانا ہے؟ نہیں. ویسے بھی بہت سارے اہل ادب کا ادعا ہے کہ عربی زبان میں کوئی سی بھی دو ہم مانا لفظ وجود نہیں رکھتے. اردو میں ہے لیکن عربی میں ایسے نہیں ہے، یہ کہا جاتا ہے. مثلاً شیر کے لیے 9 لفظ استعمال ہوتے ہیں، اسد، لیس، غزنفر، زرغام، کسورہ، یہ 9 نام ہیں اس کے۔ تو اہل ادب یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ شعر کے ہر حالت میں یہی 9 نام ہیں، یہ ہم مانا نہیں ہیں، بلکہ یہ عربی زبان کی، ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ قرآن مجید عربی زبان میں کیوں نازل ہوا، اس لیے کہ جتنی جامعیت اور وسعت عربی زبان میں دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہے۔ آپ انگلش کو دیکھ لیں، مانگے تانگے کے چند لفظ ہیں، اردو دیکھ لیجیے، بہت ساری انسانی کیفیات کے اظہار کے لیے بس اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے باپ و ضمیر کے اظہار کے لیے آپ کے پاس کوئی لفظ نہیں ہے، آپ اپنی بات کہنے کے بعد بھی بے چین رہتے ہیں کہ میں نہیں کہہ پایا، اپنا باپ و ضمیر آپ اظہار نہیں کر پاتے۔ عربی زبان میں یہ صلاحیت ہے، وسعت ہے، اس کا تفصیلی جواب بعد میں دیا جائے گا۔ جیسے مثال کی میں نے شعر کے 9 نام، یہ 9 نام نہیں ہیں، شعر کی 9 حالتوں کا بیان ہے۔ جو شعر کا عمومی نام ہے یہ اسد ہے۔ مولا متقیان بھی جب مرحب کے مقابلے میں گئے تو کیا فرمایا، ان الذی سمتنی امی حیدرا زرغام لیثم کثورا، شعر کے نام گنوائے کہ میں تمہارا حشر کیا کرنے والا ہوں، ابھی تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ نام بلا وجہ نہیں گنوائے تھے حضرت نے۔ شعر کو عام حالت میں اسد کہا جاتا ہے، جب یہ اپنی کھچار میں بیٹھا ہوتا ہے، ہلکی دھوپ میں آرام کر رہا ہوتا ہے، جیسے ہمارے ایک دوست آرام کر رہے ہیں اس وقت، اسے غزنفر کہا جاتا ہے۔ تو غزنفر کہا جاتا ہے جب محو آرام ہوتا ہے، ہلکی دھوپ میں بیٹھا ہوتا ہے، اور جب یہ آہستہ آہستہ چل رہا ہوتا ہے تو اسے زرغام کہتے ہیں، جب یہ حملے کی تیاری کرتا ہے تو اسے کسورہ کہتے ہیں، اور جب یہ حملے پہ جھپٹتا ہے اور اس کو دیا پانچا ایک کرتا ہے تو اس کیفیت میں، اس حالت میں شعر کو لیس کہتے ہیں۔ سو یہ شعر کے سب نام نہیں ہیں بلکہ اس کی مختلف کیفیتوں کے اظہار۔ مولا متقیان نے بھی جو مرحب کے مقابلے میں نام گنوائے تھے، مطلب یہ تھا کہ ابھی تمہارا یہ حشر ہونے والا ہے۔ سو عربی زبان میں کوئی سے بھی 2 لفظ ایسے نہیں ہیں جو ہم مانا ہوں۔ تو کیا رحمان اور رحیم یہ 2 لفظ ہم مانا ہے؟ نہیں، مختصر رحمان صفت خاص، مانا عام، اور رحیم صفت عام اور مانا اس کا خاص، یہ واضح ہے دوستو۔ اگر اس کی وضاحت چاہیے تو پھر بتا دیں گے، انشاءاللہ عرض کر دیا جائے۔ اب ایک صلوات پڑھ دیجیے، رحمان سب کے لیے، کافروں کے لیے بھی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، لیکن رحیم سب کے لیے نہیں ہے، صرف اور صرف مومنین کے لیے، جیسے کہ سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 43 میں بیان کیا گیا، صرف مومنین کے لیے اور صرف آخرت کے دن رحیم۔ صفت رحیمیت کا ظہور قیامت کے دن ہوگا۔ اب وائٹ بورڈ نہیں ہے، مجھے تھوڑی سی دقت پیش آ رہی ہے اور ہماری رفتار سست بھی ہے، وہ سستی کی وجہ یہ ہے کہ دوست جو لکھ رہے ہیں ان کو مشکل نہ ہو، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ جو کچھ ذہن میں لے کے آئے تھے اس کا 10واں حصہ بھی بیان نہیں ہو پایا، وقت بالکل آخری مرحلے میں۔ رحمان بسملہ، یہ میں چاہتا ہوں آپ بھی ان اصطلاحات سے مانوس ہو جائیں۔ عربی زبان میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے نحق، کسی بھی چیز کا آپ مخفف، ہر لفظ کا ایک حرف چن لیں گے، اس کے مجموعے سے اس کو تیار کرتے ہیں، جیسے لا حول ولا قوۃ الا باللہ کو کہتے ہیں حوقلا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو عرب کیا کہتے ہیں؟ بسملہ۔ اس کی بہت مثالیں، اور رحمان بسملہ کا 1/4 ہے۔ ذرا اس لطافت عددی بھی کو، اس کو بھی میں ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں اس تفسیری سلسلے میں، ذرا اس میں ذرا ذوق دیکھیے، رحمان بسم اللہ کا 1/4 ہے اور ہم کی تیسری آیت کا 1/2 ہے، نصف ہے، اور سورہ رحمان میں پھر پورا ہو گیا، مستقل ایک آیت ہے، اور اس کی اگر آپ حیب دیکھیں تو وہ دلچسپ ہے، یہ تین حروف مقطعات سے وجود میں آیا ہے، تین صورتوں کے شروع میں جو الگ الگ حروف مقطعات ہیں انہیں ایک ترتیب سے رکھیں تو الرحمان بن جائے گا۔ یہ اس لیے چونکہ اس میں ایک میں لطیف نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں جس کے بیان کی ابھی گنجائش نہیں رہی ہے۔ پہلا ہے الف لام را، لکھیے الف لام را، فرض کیجیے یہاں ایک وائٹ بورڈ آغا نے برادر عزیز آگے نظر عباس صاحب نے اہتمام کیا، وہ پڑھا ہے اور اس کے اوپر لکھے الف لام را۔ دوسرا حروف مقطعات میں سے حامیم، اور تیسرا آگے لکھ دیجیے نون۔ یہ تین صورتوں کی شروع میں سے جو آپ نے حروف مقطعات اٹھائے، اب انہیں یکجا کر دیجیے تو کیا بن جائے گا؟ رحمان بن جائے گا۔ اس رحمان کی رحمت کا مستحق و سزاوار اور مزداد بننے کے لیے خاندان زہرا پر صلوات بھیجیے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں اب کچھ اور بھی نکات ہیں ان کو میں نظر انداز کروں کیونکہ بالکل ہی وقت آخری حصے میں ہے۔ سوال یہ کہ اس ترتیب، یہ ترتیب کیوں ہے؟ رحمان پہلے کیوں ہے، رحیم بعد میں کیوں ہے؟ یہ تقدم و تاخر کی فلسفی کیا ہے؟ تو واضح ہے، چونکہ رحمان اسم خدا ہے۔ کچھ دلائل ایسے ہیں جن کی بنیاد پر اگرچہ اس کی وصف ہے لیکن اس کو اسم کے طور پہ بھی استعمال کیا گیا۔ اد اللہ عبد الرحمن، اللہ کو یا رحمان کو یہ مساوی ہے، یا بعض صورتوں میں اب رحمان کہہ کے تو عذاب کی بات تو نہیں کی جا سکتی، لیکن آزر کو حضرت ابراہیم کیا فرما رہے ہیں کہ وہ رحمان تجھے عذاب دے دے گا، کہا رحمان اور ادھر سے عذاب، تو یہ تو آپس میں سازگار نہیں ہے یہ دو باتیں، تو مطلب پھر یہی ہے کہ یہاں پر رحمان علم کے طور پہ استعمال ہوا۔ تو رحمان چونکہ خاص ہے، اللہ کے علاوہ آپ کسی کو بھی رحمان نہیں کہہ سکتے، لیکن غیر اللہ کو رحیم کہہ سکتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ صحابی رحیم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے نہیں ہیں، بس جو بیان کیا قرآن نے صحابی کا کہ یہ رحیم ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کبھی جنگ و جدال، قتل و قتال، لڑائی جھگڑے کی نوبت ان میں کبھی نہیں آئی۔ سو رحیم یہ بس غیر اللہ کے لیے استعمال ہوا، لیکن رحمان صرف اور صرف اللہ کے لیے استعمال ہوا، اس لیے اللہ رحمان مقدم ہے، رحیم کو مؤخر کیا گیا۔ اچھا، خدا کی کتنی صفات ہیں، کتنے اسماء حسنہ الہیہ ہیں قرآن مجید میں؟ 100 سے زیادہ ہیں جنہیں قرآن نے بیان کیا، اور قرآن سے ہٹ کر آپ جو دعاؤں میں پڑھتے ہیں مفاتیح الجنان میں، پھر تو جمع کریں تو تعداد ہزاروں میں چلی جائے گی۔ تو پھر ہر مقام پر بسم اللہ میں نام خدا کے بعد، اللہ کے بعد، یہ صفت رحمت کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ پروردگار کی یہ صفت مولا متقیان کے فرمان کی روشنی میں، اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں تمام صفات کے اوپر غالب ہے، اس لیے صفت کا بیان کیا گیا ہے۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے بعد صفت رحمان و رحیم کا ذکر کیا گیا، نہ کہ صفت قہار و جبار و متکبر، یہ اسماء میں سے کسی کو نہیں چنا گیا، تاکہ یہ بات ظاہر ہو جائے کہ انسان کا اپنے اللہ کے ساتھ اور اپنے مالک و خالق کے ساتھ رشتہ رحمت اور محبت کی بنیاد پہ، نہ کہ خوف کی بنیاد پر ہے۔ اب اس ترتیب، جو اسماء حسنہ کی ترتیب ہے، اس میں کچھ لطائف قرآنی ہیں کہ جن کے بیان کا وقت نہیں رہا، 5 منٹ ہیں اگر کوئی دوست سوال کرنا چاہیں تو۔ اگر سوال نہیں ہوگا بیان کر دیں سادہ، وہ تو سب کا معنی ہو گیا سادہ، مسانی کا مطلب ہے ایسے دو کہ جو دو بار ہو۔ تو وجہ تسمیہ بیان ہوئی تھی کہ سب اس سورہ کو سب مسانی کیوں کہتے ہیں. تو اس کی ہم نے کافی ساری اور بھی وجوہات ہیں لیکن ان میں سے چار کا تذکرہ کیا اختصار ہم نے. جی سات آئے, سات آئے تھے. اس طرح سے کہ اگر دو ہیں بسم اللہ کو, چونکہ مکتب اہل بیت کہ ہاں یہ مستقل آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کے جو آخری حصہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ پچھلی آیت کے ساتھ متصل مانیں گے ہم. لیکن بعض لوگ جو اس کو جزء مانتے ہیں تو پھر وہ یا گنابدو یا گنستعین کے بعد سے ایک ہی آیت, اس کی دو آیتیں بنا لیتے ہیں بیچ میں سے. جی بالکل ایسے ہی ہمارے یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تر قرآن مجید میں جتنی بھی سورتیں ہیں سب کا حصہ ہے.
سر قرآن پاک کی جو ترتیب ہے آیات کی, یہ ہمارے قید کے مطابق صحیح ہے؟ بالکل
معصومین نے اس کو تسلیم کیا ہے, حضرت نے قرآن مجید جو جمع کیا تھا اس کو اچھے رد کیا گیا لیکن حضرت نے کہا ٹھیک ہے اب یہی قرآن. ترتیب کے لحاظ سے تو ایسا نہیں ہے, ترتیب نزولی پہ خیال نہیں رکھا گیا لیکن یہ ہمارا ایمان ہے کہ اس قرآن مجید میں سے نہ کچھ کمی ہوئی ہے اور نہ ہی کچھ اضافہ ہوا, یہ طے ہے. لیکن آیا ترتیب وہی ہے جو نزول کی تھی تو یہ تو سب کے نزدیک واضح ہے کہ ایسا نہیں ہے. سب کے لیے پوری بشریت کے لیے رحمان کا جو لفظ ہے یہ استعمال ہوتا ہے صرف اور صرف خدا کے لیے بطور علم نام کے طور پر. آپ کسی انسانوں میں سے بندوں میں سے کسی کا نام رحمان نہیں رکھ سکتے بلکہ رکھیں گے عبد الرحمان, لیکن اگر رحیم رکھنا چاہتے ہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی مزاحدہ نہیں. عبد الرحیم بھی کہہ سکتے ہیں چاہے تو رحیم بھی کہہ سکتے ہیں, چونکہ یہ خدا اور غیر خدا سب کے لیے استعمال ہوا ہے. یہاں پر اس معنوی فرق کو بیان کیا گیا اور اس میں کوئی تصادم نہیں ہے. تھوڑا سا آپ اس کو مزید سوچیں گے تو کہیں پہ بھی ٹکراؤ آپ کو نہیں نظر آئے. اگر باقی رہ گئے تو اس کو پھر مزید دیکھیں گے ان شاء مستقیم کا آپ کیا معنی کرتے ہیں؟ دو تین معنی اس کے کیے گئے, ایک یہ کہ ہماری ہدایت فرما, ایک یہ کہ ہماری ہدایت کرتا رہ. فرمان شاہ صاحب نے معنی کیا کہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ, جو بھی معنی کرے آپ. آیت ختمی مرتبت نہیں پڑھتے تھے نماز, اور نماز کے بارے میں جو بھی حکم ہو, یعنی ایک یہ کہ آغاز بعثت سے ہی یہی نماز کی جیسے ہم پڑھ رہے ہیں. اور علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ غالب امکان یہ ہے کہ پہلے نماز کی یہ صورت نہیں تھی جو اب ہے. معراج سے واپسی پر نماز اس انداز سے پیغمبر اسلام نے پڑھنا شروع کی. خوب جب سے لے لیجئے, ختمی مرتبہ نماز پڑھتے تھے, نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے, سورہ فاتحہ میں اس آیت کو پڑھتے تھے, تو کیا وہاں پہ معنی ختم ہو جائے گا؟ نہیں. قرآن مجید ذی مراتب ہے, اس کے معانی کے درجات ہیں اور لامحدود اور لامتنائی معانی کا حامل ہے, اور خود ہدایت کے لامحدود معانی ہیں. اب صرف اور صرف خدا جانتا ہے. اگر یہی مانا کریں کہ پروردگار ہماری ہدایت کرتا رہے جو انسب ہے تو ختمی مرتبہ بھی یہی مانا کریں گے نا. تو کیا نعوذ باللہ جیسے انڈیا کے ایک شخص نے کتاب لکھی تھی رنگیلا رسول اور کہا کہ مسلمانوں کا اللہ مسلمانوں سے خوش نہیں ہے, بیچارے 1400 سال گزرنے کے باوجود ہدایت کا مطالبہ کر رہے ہیں, ہر روز 5 دفعہ 10 مرتبہ مانگتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, تو ابھی تک نہیں دکھایا, اگر دکھا دیا ہوتا تو انہوں نے چھوڑ دی ہوتی یہ دعا مانگنا. کیا یہ بیچارے بدبخت کیا ہدایت پائیں گے جب اس مکتب کا راہبر اور ہادی جو اس دین کو لے کے آیا ہے وہ خود ہدایت سے محروم تھا, کیونکہ ان کا نبی بھی تو سورہ پڑھتا تھا اپنی نمازوں میں, اور اگر یہی مانا ہو تو پھر اس کا مطلب کہ انہوں نے بھی ہدایت نہیں دیکھی ہے, نبی نے بھی ہدایت نہیں پائی. تو جس امت کے امام نے ہدایت نہ پائی ہو اس کی امت ہی خاک ہدایت یافتہ ہوں گی. تو یہ کہاں سے ہدایت یافتہ مکتب ہو گیا, ایسا نہیں. لہذا علامہ طباطبائی نے جو نقطہ بیان کیا وہ فرماتے ہیں کہ ہدایت ایک لامحدود اور لامتناہی امر ہے. ہم بھی ہدایت کا مطالبہ کر رہے ہیں, امام بھی ہدایت کا مطالبہ کر رہے ہیں, اور خود ختمی مرتبہ کی ہدایت کا بھی وہ بھی ہدایت کا مطالبہ کر رہے ہیں. یہ کون سی ہدایت ہے جو وہ مانگ رہے ہیں؟ تو معنی ہدایت میں انتہائی وسعت ہے, کہاں تک ہیں ہدایت کی حدیں اور اس کے عالی ترین مفاہیم کیا ہیں صرف اور صرف اللہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. ہم ہدایت کو وہی معنی جو ہمارے مد نظر ہے اس کے معنی میں معنی کو سامنے رکھتے ہوئے ہدایت کا مطالبہ کریں گے, لیکن ختمی مرتبہ جب کہیں گے اہدنا الصراط المستقیم تو ہرگز یہ مراد نہیں ہے, بلکہ اس ہدایت کا بارز ترین معنی مراد ہے. جیسے آپ کہتے ہیں حسنات الابرار, عرفاء ایک لفظ استعمال کرتے ہیں, حسنات الابرار سیئات للمقربین. حسنات الابرار یہ جو نیک لوگ ہیں ان کی نیکیاں مقربین کے لیے گناہ ہے. ابھی آپ نماز پڑھی نا آپ نے, اگر یہی نماز پیغمبر اسلام پڑھے تو کیا وہ معصوم رہیں گے؟ نہیں رہیں. جو نماز ابھی آپ نیچے حال میں پڑھ کے آئے ہیں وہ سب پڑھ کے آئے ہیں, بے شک جس میں جتنا بھی خوشو خضوع, اگر یہی نماز علی ابن ابی طالب پڑھ دے تو کیا وہ مقام عصمت پر باقی رہیں؟ اس سے ایک اور سوال کا بھی جواب مل جائے گا کہ معصومین کیوں استغفار کا مطالبہ کرتے تھے؟ نہیں, اللہ کو علی سے ایسی نماز نہیں چاہیے جیسی ہم پڑھ رہے ہیں. ہمارے پاس جتنی معرفت ہے اللہ کو یہی نماز اللہ قبول کر لے گا ہم سے, لیکن علی ابن ابی طالب کی معرفت جس نقطۂ عروج پر ہے اللہ کو اسی معرفت کے مطابق نماز چاہیے. اللہ کو علی سے ایسی نماز چاہیے کہ حالت نماز میں اگر تیر کھینچ لیا جائے تو بھی علی ابن ابی طالب کو پتہ نہ چلے. اسی لیے کہا گیا کہ حسنات الابرار سیئات للمقربین, نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے لیے گناہ شمار ہوتی ہیں. اب علی ابن ابی طالب ایسی عبادت کرنے کے باوجود بھی استغفار کریں گے, امام زین العابدین استغفار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, کیوں؟ کہ وہ معرفت کے کس درجے پر فائز ہیں, وہ خدا کی معرفت کی اس نقطۂ اعلیٰ پر فائز ہیں کہ لوگ کشف الغطاء اگر پردے ہٹا دیے جائیں تو ان کے علم اور یقین اور اطمینان میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا. تو اس علم اور معرفت کو دیکھتے ہوئے پھر وہ جب اپنا محاسبہ کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ حق کی عبادت ادا نہیں ہوا, اس لیے سو معنی متفاوت ہیں. ظاہرا ہمارا وقت بالکل ہی ختم ہو چکا ہے, کچھ اہم ترین نکات تھے, اور آج کا سب سے اہم نقطہ وہ ان آیات کا باہمی ربط اور منطقی اور فلسفی ربط تھا جو جانے مطلب تھی آج کے لیے. مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ وہ میں بیان نہیں کر سکا.
صاحب یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے, ہم بھی وہ آیت تفہیر میں انہوں نے لکھا ہے تفسیر میں کہ یہ آیت جو ہے اس جگہ کی نہیں تھی, یہاں پہ کس طرح لگائی گئی ہے یہ
طے ہے نا, یہ تو ہم نے قائل ہیں سب کہ ترتیب نزولی تو ہرگز نہیں ہے, ترتیب نزولی نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ مطلب ہم بہت تفصیل سے بیان کر چکے ہیں اوائل میں علوم قرآن کی جو جلسات تھے اقرار کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے. اب دوستوں سے اظہار خیال کر لیجیے انشاءاللہ اس کے بارے میں جو ضمن جو ہے اللہ نے چاہا تو وہ چیزیں مکتوب. دیکھ لیجیے میں اس کا جواب اس کے ابتدائی جواب آپ کو پہنچ گیا کہ وہ گناہ کیا ہے. میں نے ایک جملہ کہا عرفا کہ یہ جملہ ہے, اس جملے کو آپ لکھ لیجئے, اس میں خود تدبر کیجئے. آپ کے سوال کا کافی حد تک اس میں جواب پنہان ہے, باقی تفصیلی جواب بعد میں عرض کر دیا جائے گا. حسنات الابرار سیئات للمقربین, جو ختمی مرتبہ مسلسل حالت استغفار میں رہتے تھے کسی اس کی مغفرت, انہوں نے کیا کیا. ہمارے ہاں عصمت کلی مشکک ہے, کلی متواتی نہیں ہے. کلی متواتی ایسی کلی کہ جس کے مصادیق میں وحدت پائی جائے. آپ بھی انسان ہیں, ساتھ برادر بھی انسان ہے, یہ نوجوان سبھی انسان ہیں. یہ بھی پنکھا ہے, یہ بھی پنکھا ہے, یہ بھی پنکھا ہے, وہ بھی پنکھا ہے, پنکھا ہونے میں سب شریک ہیں. یہ ہے کلی متواتی جس کے مصادیق میں یکسانیت ہے. کلی مشکک ایسی کلی کہ جس کے مصادیق میں یکسانیت نہ ہو. مثلا نظر عباس صاحب نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور برادر بزرگوار نے سفید لباس پہنا ہوا ہے, خدا آپ کی ٹوپی کا رنگ بھی سفید ہے. آیا یہ تینوں سفیدیاں ایک جیسی ہیں؟ مصادیق میں فرق ہے. تو علماء علم کلام اور محققین مفسرین یہی کہتے ہیں کہ عصمت جسے آپ معصومیت کہتے ہیں, فلانا معصوم ہے, یہ عصمت آیا کلی متواتی ہے یا کلی مشکک ہے؟ کلی مشکک ہے. سب کی عصمت جن لوگوں کو, جن ہستیوں کو اللہ نے معصوم بنایا, سب کی عصمت ایک جیسی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آدم بھی معصوم ہے اسی درجے کی جس درجے کی حضرت ابراہیم معصوم ہے. صاحب تفسیر کبیر فخر الدین رازی نے عجیب جملہ کہا, کہا کہ عصمت کلی مشکک ہے اور انبیاء و رسل کی عصمت میں تذبذب و تشکیک کی گنجائش ہے. لیکن جو آیت ابھی آپ نے پڑھی ہے اسی کی ضمن انہوں نے فرمایا, لیکن عصمت جناب سیدہ تذبذب و تشکیک اور شک کو ہر طرح کے شک و ریب سے بالاتر ہے. اگلا جملہ جو انہوں نے فرمایا, کہا کہ عصمت انبیاء میں ترک اولا کی گنجائش ہے, عصمت سیدہ اور آپ کی اولاد کی عصمت میں ترک اولا کی بھی گنجائش نہیں ہے. انبیاء ترک اولا کر سکتے ہیں لیکن آئمہ کی عصمت میں ترک اولا کی بھی گنجائش نہیں ہے. یہ عصمت کی بارز ترین شکل ہے. سو طے ہو گیا کہ گناہ نہیں کرتے تو پھر استغفار کیسا؟ اگر گناہ نہیں کیا پیغمبر اسلام نے اور آپ کی اولاد نے, آئمہ نے, پھر استغفار کیوں؟ اس کا وہی جواب ہے. اتنی اطاعت و بندگی کے بعد بھی یہ سمجھتے تھے کہ حق کی بندگی ادا نہیں ہو, اس لیے. اب اس کے مزید بھی جوابات ہیں لیکن وہ اساسی جملہ آپ ذہن میں رکھ لیجیے کہ حسنات الابرار سیئات للمقربین, نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے لیے گناہ ہے. چونکہ انہیں پتا ہے خدا کو ان سے کون سا عمل کس معیار کا مطلوب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.